کشوری که امروزه با
یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے نام سے مشہور ملک، 52 ریاستوں پر مشتمل بین الاقوامی تعلقات میں تسلط، منمانی اور مداخلت کا اصل مرکز جانا جاتا ہے، جو تاریخی حوالے سے بہت کم مدت کا حامل ہے۔ برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے والی 13 نوآبادیوں سے مل کر رسمی طور پر امریکہ قائم ہوا۔ البتہ جن یورپ کے رہنے والوں نے جب پہلی دفعہ خاک امریکہ پر قدم رکھا تو وہ صرف برطانوی نہ تھے، کیونکہ ان سے پہلے اسپینش، فرانسیسی، ہالینڈی اور سویڈش بھی امریکہ پہنچ چکے تھے۔ جن ممالک کے شہری امریکہ پہنچے ان کے درمیان رقابت میں بالآخر برطانوی کامیاب ہو گئے، اور باقی رقیبوں کو ایک طرف کرنے کے بعد امریکہ کی بنیاد کی پہلی اینٹ رکھی۔ جبکہ یورپیوں کے درمیان جو امریکہ میں رہتے تھے، امریکہ کی بنیاد رکھنے کے لیے بہت قابل لوگ موجود تھے، جنہوں نے آئین کو تدوین کر کے مختلف ریاستوں کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بننے اور وحدت پیدا کرنے میں بالآخر امریکہ کی تاسیس کے لیے راہ ہموار کی اور اس میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سے جارج واشنگٹن، جیفرس اور ہیملٹن کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کا اور امریکہ میں رہنے والے دوسرے افراد کا صرف یہی کارنامہ نہ تھا کہ انہوں نے آئین تدوین کیا، بلکہ وحدت کے سلسلے کو تیزی سے آگے بڑھایا اور امریکہ کے کارخانوں کو رشد و وسعت بخشی۔ انہوں نے یورپ سے آئے ہوئے مہاجرین اور خاک امریکہ کے اصل رہائشی یعنی ریڈ انڈین کے ساتھ لڑائیوں میں ہزاروں ریڈ انڈین کو، جو موجودہ امریکیوں کے باپ دادا تھے، یورپی مہاجر افواج کے ذریعے قتل عام کیا۔
مہاجران اروپائی
یورپی مہاجر ریڈ انڈین کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے تھے، صرف مار پیٹ اور ان کے قتل عام تک محدود نہ تھے، بلکہ کچھ تو کاغذی کاروائی کر کے آسانی سے ریڈ انڈین کی زمینوں کے مالک بن بیٹھے۔ فرانک شویل مؤلف کتاب امریکہ کس طرح امریکہ بنا، یورپی مہاجروں کے ریڈ انڈین کے ساتھ رویے کے بارے میں یوں لکھتا ہے کہ آہستہ آہستہ یورپی باوجود اس کے کہ واضح طور پر مختلف پوسٹیں اور مقامات حاصل کر چکے تھے، اس نتیجے پر پہنچے کہ جنگلی لوگ کسی قسم کے مالکانہ حقوق نہیں رکھتے، اس وجہ سے ملکیت کو قانونی حق بنانے لگ گئے اور زمین کی فروخت کے جھوٹے ہوئے جعلی معاملات کو ہرن کی کھال پر تیار کرنے لگے۔ ریڈ انڈین بھی دستخط کی جگہ انگوٹھا لگاتے تھے۔ یہ مصنف اسی کتاب میں مزید لکھتا ہے کہ ریڈ انڈین یہ خیال کرتے تھے کہ گورے صرف ان کی زمینوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور قبضے کا ارادہ نہیں رکھتے۔
زیادہ تر ان کی قبیلے کے سردار تک رسائی ناممکن ہوتی تھی،
اس طرح گورے بغیر کسی رکھ رکھاؤ کے مورد نظر کھیت، ساتھ والی زمین یا سامنے والی زمین پر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قبضہ کر لیتے۔ یورپی مہاجرین کے ظالمانہ رویے اور تسلط کے انداز سے جلد ہی ریڈ انڈین کی زمینوں کا ایک بڑا حصہ امریکہ کے اصلی رہنے والوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اور جو قبیلہ یورپی مہاجرین کے اس قبضے کے خلاف قیام کرتا قتل عام کر دیا جاتا۔ چنانچہ گوروں کے ان وحشیانہ اقدامات میں سے چند ایک تاریخ میں لکھے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر 26 مئی 1637 میں برطانیہ کے کچھ عہدیدار کیپٹن جیمز کی سربراہی میں ایک گاؤں میں ریڈ انڈین قبیلے تکوہار کے قریب چھپ کر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے گاؤں کو آگ لگا دی اور جس کسی نے بھاگنے کی کوشش کی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ اس دکھ بھرے واقعے میں ایک گھنٹے سے بھی کم میں تقریباً 600 ریڈ انڈین مرد اور عورتیں ہلاک ہوئے۔ پھر یہ قبیلہ اپنی مصیبت پر علم بلند نہ کر سکا۔
مہاجران اروپائی وقتی به سرزمین نو پا گذاشتند برای تصاحب اون ثروت که مدت‌ها به دنبال طلا بودند، ولی کم کم متوجه شدند که خود اون سرزمین با غنایی که داره و وسعتی که داره کم از طلا نیست و کم کم توسعه دادند نفوذ خودشون رو در این سرزمین وسیع و برای اینکه حاکمیت خودشون رو بر اونجا کامل بکنن درگیری هاشون با بومی های اونجا انجام شد و کشتار سرخپوستان شهره است و مقداری هم از متصرفات دیگرشون از آفریقا کسانی رو به عنوان کار بر روی زمین‌های خودشون به عنوان بردهداری به اونجا آوردند. خب خشونت‌هایی که با اونها هم داشتند و نحوه برخوردی هم که با سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان آمریکایی صورت گرفت، اون هم باز چیزی نیست که پنهان باشه. شاید بهترین شاخص همون کتاب کلبه اموتوم هست که چگونگی برخورد سفید پوستا رو با سیاه پوستای امریکایی مشخص میکنه.
اما این فقط سرخ پوستان نبودند که قربانی زیاده طلبی های مهاجران،
لیکن یه صرف رد انڈین ہی نہ تھے جو یورپی مهاجرین کے ظلم کا نشانہ بنے. ان مهاجرین کے گروہوں کو رد انڈین کی زمینوں پر قبضہ، سرمایہ داری تفکر اور فوجی پیش روی کی وجہ سے کم قیمت پر مزدور چاہیے تھے جو ان کے کھیت پر کام کریں. گورو نے اس مسئلے کا جلدی حل تلاش کر لیا. وہ کالے غلاموں سے استفادہ تھا جو برادم افریقہ سے بحری جہاز کے ذریعے امریکہ منتقل ہوئے. اس عرصے میں، یعنی امریکہ کی تشکیل کے ابتدائی سالوں میں، یورپی ممالک جیسے برطانیہ اور فرانس، جو دنیا کے زیادہ تر حصہ خصوصاً افریقہ کو اپنے استعمار کے ساتھ قبضے میں رکھتے تھے، امریکہ آنے والے اکثر مہاجرین انہی ملکوں کے تھے. لہذا واضح تھا کہ ان دونوں نے اپنے تجربات کے تبادلے سے امریکہ میں قبضہ کردہ زمینوں سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کالے غلاموں سے غیر انسانی استفادہ کرنے کا حل ڈھونڈ لیا ہے.
راہ حل بهره برداری سریع از زمین های تصاحب شده در امریکا را در استفاده غیر انسانی از بردگان سیاه پوست یافتند. بدین ترتیب بود که دومین مرحله
یوں تھا کہ امریکہ میں ظلم کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، اور گورو نے تمام انسان دوستی کے اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بہت سے کالوں کو سخت ترین کاموں پر مجبور کیا، اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کا آغاز ہوا.
مقاصد خود سود جستند آغاز شد.
جبکہ امریکی صدور 20ویں صدی کے دوسرے نصف حصے میں اپنے سے پہلے والوں کی باتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ واشنگٹن کی اصل ذمہ داری تمام دنیا میں آزادی اور ڈیموکریسی کو وجود میں لانا ہے، اسی طرح وہ اپنے ان اقدامات کو جو بین الاقوامی اخلاقیات کے خلاف ہیں جائز قرار دیتے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ امریکہ کی تاسیس کے ابتدائی سالوں میں پیش آنے والے واقعات سے بخوبی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ امریکہ کے باپ دادا آزادی اور انسانی حقوق کے کچھ خاص حامی نہ تھے. ریچارڈ نکسن ان امریکی صدور میں سے ہے جس نے کئی کتابیں تالیف کر کے یہ کوشش کی ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں امریکہ کی ذمہ داریوں کو خوبصورت اور فریبندہ الفاظ میں بیان کرے، جیسے جنگ راہ آزادی میں اور حقوق بشر کا دفاع. لیکن اپنی کتاب جس کا عنوان فتح بغیر جنگ یہ تھا، میں 1999 میں امریکہ کی تاریخی کردار کو الیکسی تکویل، مؤلف کتاب امریکہ میں جمہوریت کے حوالے سے، بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تکویل 150 سال پہلے اپنی یقین نہ کرنے والی پیشن گوئی کے ساتھ کہتا ہے کہ دنیا کا مستقبل دو ملکوں کے ہاتھ میں ہے، امریکہ اور روس. وہ لکھتا ہے کہ امریکہ کا پہلا ہدف آزادی ہے. عالمی افکار میں اور اسی زمانے میں جب تکویل نے یہ پیشن گوئی کی، ایسی تلقین کرنے کے باوجود کالے افراد سے بدترین طریقہ کار پر استفادہ کیا جا رہا تھا، جس میں سے بعض نوی صدی میں امریکیوں کے کالوں کے خلاف انسانیت سوز سلوک تاریخ میں ثبت ہوئے ہیں.
لینچ از جملے اصطلاحاتی است که در
امریکہ میں ہونے والی لینچ نام کی اصلاحات ان میں سے ہیں جو امریکہ کی تاریخ میں کالوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی یاد تازہ کرتی ہیں. مؤلف کتاب امریکہ کس طرح امریکہ بنا، فرانک شویل، اس بارے میں لکھتا ہے کہ لینچ ایک امریکی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کالوں کی گرفتاری، پھر محاکمہ اور پھانسی ایک ہی نشست میں. یوں وہ آسانی کے ساتھ کالوں کی انسانی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے.
همین افکار نجات پرستانه سبب شد
یهی نسل پرست رویه باعث بنا که امریکا میں ایک خفیہ گروہ بنام تکل اسکلات وجود میں آیا. اس گروہ کے افراد جن کی کاروائیاں 1866 سے 1869 تک بہت زیادہ تھیں، یہ لوگ اپنے چہروں پر سفید رنگ کے ماسک پہن کر رات کو کالوں کے گھروں اور رہائش گاہوں پر حملہ کرتے اور اصطلاح لینچ کے مطابق فیصلے کرتے تھے. ان غیر انسانی اقدامات کے بارے میں شوئل لکھتا ہے کہ یہ سب چیز سبب بنی کہ کالے جن کی آواز سننے والا کوئی
نہ تھا جن کو جنوبی امریکہ کی ریاستوں میں زندہ جلا دیا جاتا تھا. آہستہ آہستہ یہ زندہ جلانا ایک قانون کی شکل اختیار کر گیا.
جنوبی امریکہ متداول گشته بود، رفته رفته به صورت قاعده و قانون درآید.
نکته جالب توجه دیگر برخورد نهادهای مدنی.
ایک اور قابل توجه بات یہ ہے کہ امریکہ کی سماجی تنظیموں کا یہ رویہ بھی کارلوں کے ساتھ ایسا ہی تھا، جبکہ آج امریکہ آزادی کا وارث، تبدیلی اور بہترین سماجی تنظیموں کی آماجگاہ جانا جاتا ہے. لیکن تاریخ کا فیصلہ امریکہ اور اس کی سماجی تنظیموں کے بارے میں کچھ اور ہے.
به عنوان نمونه دیوان عالی فدرال در
اس کی مثال یہ ہے کہ 1857 میں امریکہ کے فیڈرل پارلیمنٹ نے حکم صادر کیا جس میں بنیادی فیڈرل آئین کے مطابق کالے امریکہ کے باشندے شمار نہیں ہوتے بلکہ وہ مال کی حیثیت سے ہیں جن کے مالک گورے ہوں گے.
و به مالک سفید پوست تعلق داشته.
اس قسم کے قانون کا صادر ہونا تقریباً امریکہ کے آئین کی تدوین کے 70 سال بعد خود ایک بہترین سند ہے اس نسل پرست ذہنیت اور دوسروں کے ساتھ غیر انسانی رویے پر، جس کی جڑیں امریکی تاریخ میں ہیں. ایک ایسی ذہنیت جو حتی آج بھی پائی جاتی ہے،
تفکری که حتی امروز هم ادامه دارد.
خشونتگرایی در امریکا رو باید بر اساس ریشه های تاریخی و همچنین کارکرد نظام سرمایه‌داری در امریکا مورد بررسی قرار داد. امریکایی ها از زمانی که وارد سرزمین های جدید شدند همواره احساس ناامنی نسبت به منطقه بومیان و همچنین گروه هایی داشتند که از سوی سایر حوزه های جغرافیایی ممکن بود تهدیداتی را علیه اونها اعمال کنند. به همین دلیل از اولین روزهایی که دولت مستقل امریکا شکل گرفت و از اونجایی که این دولت هویت خودش را در چارچوب جنگ های استقلال 8 ساله به دست آورد، به همین دلیل هست که ساختار سیاسی و همچنین ساختار حکومتی و نظامی امریکا از اوایل قرن 18 آمادگی لازم را برای مقابله جویی با گروه های سیاسی و همچنین گروه های فرهنگی، قومی و نژادی مختلف داشته. به همین دلیل هرگاه که در روند توسعه طلبی و گسترش گرایی امریکا با موانعی برخورد می‌کرده، این موانع زمینه را برای بکارگیری ابزارهای خشونت فراهم می‌کرد.
هرچند پس از لقب بردهداری از جانب ابراهام لینکلن،
اس کے باوجود کہ ابراہیم لنکن کی طرف سے غلام رکھنے کے قانون کو ختم کر دیا گیا، لیکن وہ بھی نسل پرستوں کے ہاتھوں قتل ہوا.
دوستان از بین رفتے با انہا از حقوقی برابر بسکتے،
اور یہ کہا جاتا رہا کہ کالوں کے ساتھ نسل پرست رویہ ختم ہو گیا ہے اور وہ گوروں کے برابر حقوق رکھتے ہیں. لیکن امریکہ کی مختلف ریاستوں میں کالوں اور گوروں کی کئی لڑائیاں اور کالوں کے بعض رہبروں کا قتل، خصوصاً مارکوز، مارکیلم ایکس اور اسی طرح گزشتہ آخری سالوں میں لاکھوں کالوں کے غیر انسانی سلوک کے خلاف مظاہرے، یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ میں نسل پرستانہ تفکر اسی طرح باقی ہے.
و با وجود تبلیغات فراوان، شواهد و قرائن،
هنوز هم که انگیزه باز این تبعیض رو و نوع برخورد با سیاها رو و اینکه اونها رو از یک نژاد دیگر و عقب افتاده و یا دارای ارزش‌های پایین‌تر تلقی می‌کنن، باز حتی در بعضی از فیلم‌ها و سریال‌های آمریکایی شاهد هستیم و مشاهده می‌کنیم. در نتیجه بیشتر اگر بخوایم در حقیقت به یک سوال پاسخ بدیم، علت و ریشه اصلی این خشونت‌ها رو باید در اعمال حاکمیت سفیدپوستان مهاجر اروپایی بر سرزمین وسیع امریکا و سلطه و تسلطی که بر اونجا خواستن پیدا بکنن باید بدونیم، که خب حالا جنگ های داخلی که بین شمالی ها و جنوبی ها صورت میگیره و درگیری هایی که دارن، اینها داستان هایی است که حالا به تاریخ امریکا باید بپردازیم، ولی اجمالش برای اعمال اون حاکمیت و تسلطشون بر سرزمین وسیع امریکاست.
پروفسور استیفن امبروز مؤلف کتاب روند سلطه‌گری.
پروفسور استیفن امبروز کتاب طرز تسلط کا مؤلف. امریکہ کی خارجہ سیاست میں 1938 سے 1983 کے دوران امریکی معاشرے میں کالوں کی اجتماعی حالت کے بارے میں اپنی تحقیق میں یوں لکھتا ہے کہ لاکھوں کالے امریکہ میں زندگی بسر کرتے ہیں جو کہ گوروں کے بعد آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہیں، لیکن غیر منظم اور غیر مؤثر ہیں۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو امریکی معاشرے میں نمایاں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کا دعویٰ حقوق بشر کا دفاع اور آزادی پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ کیا امریکہ کے اعلیٰ حکام واقعاً حقوق بشر کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ واضح ہے کہ کالوں کے ساتھ اس قسم کے رویے کو دیکھتے ہوئے اور اسی طرح امریکہ کی نیت کے برملا ہونے کے بعد عالمی سوچ اور افکار میں کوئی شک نہیں رہا کہ ان بناوٹی نعروں کے ساتھ امریکہ کی حکومت میں ایسے افراد کو لے کر آنا صرف اپنے بعض خفیہ اہداف اور مقاصد کے لیے ہموار کرنا ہے، جس کے ذریعے وہ دنیا کے مختلف ملکوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ان ممالک کو امریکی سیاست کی پیروی کے لیے دھکا دینا اس تمام کاروائی کے اصلی محور ہیں۔ اب عالمی معاشرے کو شک نہیں ہے کہ امریکہ کا نظریہ اور رویہ حقوق بشر یا آزادی اور جمہوریت جیسے ان معقول نعروں کے حوالے سے انسانی اور بشر دوستی کا نہیں، بلکہ وہ اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے۔
شک ندارد کہ نوع نگرش و برخورد امریکا با مقولاتی همچون حقوق بشر، آزادی و دموکراسی برخوردی ابزاری است، نه انسانی و بشر دوستانی.
این اینجاست که در سال 1861 برای اولین بار امریکایی ها در چارچوب جنگ های داخلی خشونت هایی رو علیه هموطنان خودشون اعمال کردن. طی سالهای 1861 تا 1865 میزان خشونت ها به میزان به اندازه گسترش پیدا کرده بود که از یک طرف زمینه برای بکارگیری ابزارهای قدرت نظامی به گونه همه جانبه علیه ایالت‌های جنوبی فراهم شده بود و از سوی دیگه جنوبی‌ها در واکنش به چنین شرایط و روندی آبراهام لینکلن رئیس جمهور پر با کفایت امریکا رو در اون مقطع زمانی ترور می‌کنند. به این ترتیب خشونت و بهره‌گیری از ابزارهای نظامی و همچنین بهره‌گیری از نمادهای خشونت نه تنها در فرهنگ سیاسی امریکا تا حدی نهادینه شده، بلکه در مقاطع زمانی که این جامعه با بحران داخلی روبرو میشه و یا اینکه هویت و موقعیت بین المللی اون در سطح فراگیری به مخاطره میفته، زمینه برای بهره‌گیری از ابزارهای خشونت فراهم میشه.
سومین نکته درباره تاریخچه سیاست‌های امریکا در گذشته.
ماضی میں امریکی سیاست کی تاریخ کا تیسرا نکتہ امریکی حکمرانوں میں استعماری اطوار کا بڑھنا ہے۔ یورپی ممالک کا استعمار گری کی سیاست میں طویل تجربہ اور تعلق کی وجہ سے امریکی استعمار گری کے اقدامات تحت شعاع چلے گئے، اس لیے کچھ امریکیوں نے سیاست کے اس حصے کو زیادہ نمایاں کرنے سے پرہیز کیا۔ حقیقت میں امریکہ کی اس طرح کی تصویر دکھانے سے کئی مدت تک، حتیٰ آج بھی یہ خیال کیا جاتا رہا ہے کہ امریکہ یورپی استعماری طاقتوں جیسے برطانیہ، فرانس، ہالینڈ، پرتگال اور اسپین کی قتل و غارت کی سیاست کے مقابلے میں اچھی مثبت تاریخ کا حامل ہے۔
استعماری اروپا نظیر انگلستان، فرانسه، هلند، پرتغال و اسپانیا از سابقه تاریخی مثبتی برخوردار است.
در قرن 19 امریکایی ها عمدتاً در چارچوب استراتژی انزوا با نظام بین الملل ایفای نقش می کردند. در سال 1823 مونروه رئیس جمهور امریکا در شرایطی که جدال بین کشورهای اروپایی را برای افزایش مداخله گرایی اونها در امور امریکای شمالی و امریکای جنوبی مورد ملاحظه قرار داد، بر این امر تاکید داشت که از یک سو امریکایی ها در جدال اروپایی ها مشارکت نمی کنند و سوی دیگه اجازه ای رو به اروپایی ها نخواهند داد تا اون کشورها بتونن در امریکا به ویژه در حوزه امریکای شمالی منافعی رو مورد پیگیری قرار بدن. به این ترتیب امریکا در قرن 19 در فضای قرار داشت که بر اساس اون در صدد بود تا حوزه های سرزمینی خودش رو از شرق به سمت غرب گسترش بده. برخی از این سرزمین ها رو از طریق جنگ های منطقی یعنی نبرد با مکزیک به دست آورد، برخی دیگر سرزمین ها رو در چارچوب معاملاتی که با فرانسوی ها و بعد از اون با روس ها به انجام رسوند تونست فضای سرزمینی مناسب و گسترده‌ای رو برای امریکا ایجاد کنه که یک یال اون مربوط به حوزه اقیانوس اطلس در شرق امریکا واقع شده بود و قسمت دیگه اون در حوزه اقیانوس آرام در غرب امریکا واقع شد. به این ترتیب شاهد این هستیم که امریکایی ها روند گسترش گرایی رو و روند مداخله گرایی رو در قرن 19 در شرایطی به انجام رسوندند که اولا با هیچ کشور اروپایی تا سال 1898 درگیر نشدند. در این مقطع زمانی یعنی سال 1898 مکنلی جنگ با اسپانیا رو شروع کرد و این جنگ به عنوان آغاز امپریالیسم جدید و آغاز توسعه طلبی امریکا در عرصه نظام جهانی محسوب میشه.
با چنین برداشتی از امریکا ملاحظه می شود که
امریکا کے بارے میں اس رائے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں جس میں ایران بھی شامل ہے تاریخ کے اس حصے میں یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ برطانیہ اور روس کی استعماری کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے ایران میں امریکہ کی آمد کے لیے راہ ہموار کی جائے، اس بات سے غافل رہتے ہوئے کہ استعمار گری میں امریکہ کا سابقہ تاریخ ہے. اس بارے میں رابرٹ شوزنیکر مؤلف کتاب امریکی ڈپلومیسی 20ویں صدی میں لکھتا ہے، وہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ 1898 میں امریکہ اسپین کے ساتھ جنگ میں کیوبا اور بحر مردار کے کچھ علاقوں پر قابض ہو گیا اور ایک بڑی استعماری طاقت کے طور پر استعماری رقابت کے میدان میں داخل ہوا. یہی مصنف امریکہ کے تحت استعمار ملکوں کے لوگوں کے قتل عام اور ان پر ظلم کے بارے میں لکھتا ہے کہ امریکہ نے مثال کے طور پر ہیٹی میں امریکی فوج کی لاکھوں فلپینیوں کے ساتھ لڑائی میں 4000 امریکی سپاہی اور تقریباً 20000 فلپینی قتل ہوئے، جس کے بارے میں بعض ایسی خبریں ملی کہ جن کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ امریکی افسروں نے عورتوں بچوں اور زخمی افراد کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. خیال یہ ہے کہ مستعمرہ ملکوں کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا وحشتناک رویہ کہ جس کا امریکی حکمرانوں کے انسان دوستی کے نعروں کے ساتھ کوئی رب دکھائی نہیں دیتا، اس کی جڑ امریکی اعلی حکام کے افکار و نظریات میں پائی جاتی ہے، جو تمام تاریخ میں انسان دوستی کے ظاہری نعروں کے خلاف عملی طور پر برتری کی سوچ اور نسلی تفریق پر کاربند تھے.
مردان مجروح فلپینی را صادر کرده بودند.
شوزنگر اس قسم کے افکار و نظریات کے بارے میں بے عنوان مثال بتاتا ہے کہ جب ستمبر 1901 میں صدر میکسینے کے قتل کے بعد تویڈرا ایزار امریکی صدر بنا تو تویڈر نسل پرستی کی حمایتی کی حیثیت سے اس بات کو پوری طرح سے یقینی سمجھتا تھا کہ نئی دنیا میں بڑی رقابت اگرچہ مختلف نسلوں کے درمیان ہے، لیکن اس کے درمیان انگلش زبان چینیوں امریکیوں اور کالوں پر برتری رکھتی ہے، اور یہ کہ امریکہ نے بین الاقوامی سطح پر کس وقت سے یہ تسلط اور وسعت طلبی کا طریقہ کار اپنایا ہے.
ما اینکه آمریکا از چه زمانی دست به کار این شیوه های سلطه‌گری و ستیزجویی در نظام بین المللی شده، عموما در ذات نظام امپریالیسم بایستی که این موضوع جستجو بشود، برای اینکه نظام امپریالیستی یا اصلا فلسفه امپریالیسم یک فلسفه سلطه‌گر هست، فلسفه ایست که با بحران به وجود آمده و با بحران باید به حیات خودش ادامه بدهد، مخصوصا از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و خالی شدن قدرت در نظام جهانی و ایجاد اون خلأ ناشی از بیرون رفتن اتحاد جماهیر شوروی، این حق ناروا رو آمریکا برای خودش قائل شده است که بتواند با ایجاد بهانه‌های واهی دست به دخالت‌ها و دخالتگری‌های گسترده و یکسوئه‌نگری‌های در نظام بین‌المللی بزند.
با توجه به این نکات،
ان نکات کی مدد سے ہم نتیجہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ امریکی نعرہ آزادی کا دفاع، حقوق بشر اور ڈیموکریسی، جن پر آخری دہائیوں میں امریکی جرائد اور نشر و اشاعتی اداروں کی طرف سے تاکید کی جا رہی ہے،
صرف بناوٹی باتیں شمار کی جاتی ہیں، جن کا امریکہ کی تاسیس کی پوری تاریخ میں امریکی حکمرانوں کی گفتار میں پائی جانے والی واقعیت اور ان کے کردار کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔
در واقع طراحان چنین
حقیقت میں ایسے نعرے بنانے والے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے آزادی اور حقوق بشر کے دفاع پر امریکہ کی طرف سے اس کی حمایت کو اپنی لکھت پڑھت اور تحریر میں نمایاں دکھائیں، پھر دوسری سطح پر اس کے ذریعے حالات کو یوں ترتیب دیں کہ اپنے غیر قانونی اقدامات کو عملی کرنے اور بین الاقوامی اصولوں کے خلاف اپنے اقدامات کو قانونی جلوہ دینے کے لیے زمین ہموار کر سکیں۔ اس دوران اگر کوئی حکومت یا قوم امریکہ کے ان شیطانی اہداف کو جان لے اور امریکہ کی غنڈہ گردی کے خلاف قیام کرنے کی کوشش کرے اور اپنی باتوں سے امریکی سیاست کو افشا کرے، تو اسے واشنگٹن کے حکمرانوں کے غم و غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ واقعیت یہ ہے کہ امریکہ کے سیاسی نظام پر جو تفکر حاکم ہے، اس کی بنیاد کا محور یہ ہے کہ یا تو تمام ممالک امریکی مرید پسند اور طے شدہ اصولوں کی پیروی کریں، ورنہ وہ پھر اپنے استقلال اور علیحدہ راستہ اختیار کرنے پر جرمانہ ادا کریں اور ایسے اقدامات کو قبول کریں جس کا زیادہ تر حصہ امریکہ کے دشمنوں کے لیے ہے۔ کیا اس منطق کے ساتھ مدافع آزادی بنا جا سکتا ہے، حقوق بشر کے دفاع کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، دہشت گردی سے مقابلے کے قائل اسلحے کا مقابلہ اور جمہوریت کی حمایت کی جا سکتی ہے؟ امریکی تاریخ کے تحولات اور تبدیلیوں پر ایک نگاہ کے بعد بخوبی جانا جا سکتا ہے کہ اس ملک کے بننے کے بعد ابتدائی سالوں میں امریکی حکمرانوں کی توجہ داخلی طور پر سیاسی، اقتصادی اور سماجی حالات کی تبدیلی پر مرکوز تھی۔ در حقیقت امریکہ نے متحدہ ریاستوں میں نسبی امن کی برقراری کے بعد اور اندرونی جنگوں کے بعد آہستہ آہستہ ملحقہ سرزمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، لیکن امریکی دخالت کی تاریخ دوسری صدی کے نصف دوم کی طرف پلٹتی ہے۔ ڈولمن جیمز من رائر کے مطابق 1823 سے اس وقت کے امریکی صدر نے اپنے تئیں ان چیزوں سے دور رہنے کا فیصلہ کیا جس پر پہلی عالمی جنگ کے بعد تک امریکی حکمران اس رویے کی پیروی پر اپنے آپ کو پابند سمجھتے تھے۔ امریکی کانگریس کی اقوام متحدہ سے ملنے کی مخالفت اہم نشان ہے، یہ جو بتاتا ہے کہ امریکہ اپنی بہترین اقتصادی حیثیت میں مسلسل تبدیلی لا رہا تھا، چاہتا تھا کہ دوسرے یورپی ملکوں کے ساتھ کسی سنجیدہ رقابت یا لڑائی میں نہ الجھے۔ دوسری عالمی جنگ سے پہلے تک امریکہ نے زیادہ تر توجہ پارلیمنٹ کے نفوذ کو بڑھانے میں متمرکز کر رکھی تھی، اس لیے پروفیسر آندروز کی کتاب طرز تسلط کے مطابق 1902 سے 1948 تک امریکہ نے اپنے منافع کی خاطر 3 بار کیوبا پر قبضہ کیا اور وہ ان سالوں میں اس وقت کے امریکی سفیر کے اثر و نفوذ کے بارے میں ایل اسمتھ سے نقل کرتا ہے کہ کیوبا میں امریکی سفیر کا اثر و نفوذ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ کیوبا کی دوسری اہم شخصیت تھی، بعض موقع پر کیوبا کے صدر سے بھی زیادہ اہم تھا۔
دومین شخصیت مهم در کوبا
اوایل قرن 20 دوران است که امریکایی ها تلاش دارند تا موقعیت نظامی خودشون را تثبیت کنند، بر چالش های منطقی فائق بیان، بس همه مهمتر این که فضا رو برای گسترش حوزه نفوذ سیاسی و اقتصادی خودشون در آسیای شرقی فراهم بکنند. امریکایی ها در این مقطع زمانی به این جمع‌بندی رسیدن که اگر قدرت نظامی لازم و مؤثر رو برای تأثیر گذاری بر مناطق جغرافیایی و ژئواستراتژیک جهان نداشته باشند، هیچگاه قادر نخواهند بود تا از وضعیت مبتنی بر مزیت اقتصادی خودشون در رقابت با کشورهای اروپایی نتایج مؤثرتری رو به دست بیارن. در اوایل قرن 20 امریکایی ها 38% تولید ناخالص داخلی جهان رو به خودشون اختصاص داده بودن. طبعا در چنین شرایطی نیازمند اونن تا بازارهای اقتصادی گسترده‌ای رو به دست بیارن، حوزه نفوذ اقتصادی اقتصادی و سیاسی خودشون رو گسترش بدن.
با وقوع جنگ جهانی دوم،
دوسری عالمی جنگ اور تدریجن خود ساختہ انزوائی کے تفکر کے کم رنگ ہونے کے ساتھ امریکہ کا اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے دخالت کا عنصر زیادہ نمایاں تھا. اس بارے میں پروفیسر اندروز لکھتے ہیں کہ یہ امریکی تفکر کے وہ دوسرے ملکوں سے بہتر اور مختلف ہے. 1917 سے 1918 اور 1941 سے 1945 کے دوران امریکی کامیابیوں میں سے تھا جس نے امریکہ کے اس زوم میں اضافہ کیا کہ امریکہ تمام دنیا پر حکم چلا سکتا ہے، جبکہ اس امریکی طرز فکر پر نظر پرستی کا نظریہ بھی حاکم تھا. اس لیے امریکی نسل پرستی کی تھیوری کو جاننے کے باوجود سفید نسل کی برتری پر اعتقاد رکھتے تھے. اپنی مداخلت کی سیاست کو مدنظر رکھتے ہوئے امریکہ دوسری عالمی جنگ میں ایک حریف اصلی کے طور پر سامنے آیا، تاکہ اس طرح ایک یہ کہ اپنے مفادات کا دفاع کرے، دوسرا یہ کہ آئندہ سالوں میں صلح کے لیے حالات سازگار کر سکے.
جنگ جہانی جو گم شد تھا بدین ترتیب.
البتہ شوزنگر مؤلف کتاب ڈپلومیسی امریکہ 20ویں صدی میں کے مطابق امریکی خارجہ سیاست میں عالمی جنگ اول میں شرکت کی وجہ سے ایک بڑا انحراف پیدا ہوا. در حقیقت دوسری عالمی جنگ کے واقعے میں جو کچھ اتفاق پیش آیا، امریکی خارجہ سیاست کے اس انحراف کا تکمیل ہونا اور اس ملک کے سیاسی اصول دخالت کا واضح تر ہونا تھا، جس کا دائرہ وسعت صرف مرکزی و لاطینی امریکہ تک محدود نہ تھا بلکہ عالمی جہت رکھتا تھا. ہوائی میں واقع پل ہاربر پر مستقر امریکی افواج پر جاپان کے فوجی حملے نے امریکہ کے ہاتھ حتمی بہانہ فراہم کیا کہ وہ خاص طور پر جنگ میں وارد ہو جائے.
موازنه گرایی که در دهه 1910 وجود داشت و در سالهای جنگ جهانی اول منجر به حمایت از انگلستان در نبرد با آلمانی ها شد، بار دیگه از زمان جنگ دوم جهانی تغییر پیدا کرد و الگوی رفتاری امریکا بیش از اون که مبتنی بر ماهیت و کارکردهای موازنه گرایانه باشه، در چارچوب مداخله گرایی، گسترش گرایی، حوزه گسترش حوزه نفوذ، استقرار پایگاه‌های مختلف در مناطق ژئوپلیتیکی و همچنین شرکت در جنگ‌های منطقه‌ای را مورد توجه قرار داد.
صرف نظر از فراز و فرودهای سیاست امریکا در
اس سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ دوسری عالمی جنگ میں امریکہ کی سیاست کے کیا اتار چڑھاؤ تھے، جو چیز قابل توجہ ہے وہ امریکہ کا بے عنوان مدعی دفاع حقوق بشر، جنگی حقوق، ڈیموکریسی اور خطرناک ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں بین الاقوامی اصول اور قوانین کی پابندی نہ کرنا ہے. امریکی سیاست کی انتہا اور امریکی حکمرانوں کا انسانی حقوق سے لا تعلقی ہیروشیما اور ناگاساکی کی ایٹمی بمباری کی صورت میں گواہ ہے. اس بارے میں امریکی مصنفین کی تحریروں سے استثنا کرتے ہوئے اسے غمناک اور انسانیت کے خلاف بیان کرنا بھی اچھا ہے. شوزنگر مؤلف کتاب ڈپلومیسی امریکہ 20ویں صدی میں یوں لکھتا ہے کہ 6 اگست کو ایک امریکی بمبارڈ جہاز B-29 نے ایک ایٹم بم آدم چاک کے نام سے ایک چھوٹے صنعتی شہر ہیروشیما پر گرایا، جس سے 80,000 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے. بعد میں تحقیقات سے پتہ چلا کہ تمام شہر ویران ہو گیا ہے.
در 9 اگست 1945
کو بھی ایک ایٹم بم پلانٹی ناگاساکی پر گرایا گیا، جس نے 60,000 سے زائد جاپانی افراد کو لقمہ اجل بنا دیا. امریکہ کے اس انسانی سوز اقدام میں جو دخل اندازی کی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا، اس میں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ امریکہ قتل عام کا خطرناک اسلحہ استعمال کرنے میں بھی نسلی امتیاز کو مد نظر رکھتا ہے. امبروز اس بارے میں لکھتا ہے کہ 1945 میں دنیا کے انسانوں کی کوئی قدر و قیمت دکھائی نہیں دے رہی تھی. برطانیہ اور امریکہ نے جرمنی میں ہزاروں عورتوں اور بچوں کو فضائی حملوں میں مار ڈالا، جو ان کے لیے حتیٰ کوئی فوجی ٹارگٹ بھی نہ تھے. اس لحاظ سے ہزاروں جاپانیوں کو قتل کرنا امریکہ کے لیے بالکل عام بات تھی. یہ مصنف مزید کہتا ہے کہ ان فیصلوں میں نسلی مسئلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جس طرح لیڈر ہارٹ برطانیہ کی فوج کا ایک لکھنے والا کچھ عرصے بعد لکھتا ہے کہ اس بات کا امکان نہ تھا کہ امریکہ یہ ایٹم بم برلن کے گوروں کے خلاف استعمال کرتا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جب امریکہ یورپی حکومتوں کے کمزور پڑ جانے کے بعد ایک بڑی طاقت کے ارمان سے سامنے آیا تھا، اس کا دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کا دائرہ وسیع ہو گیا اور یہ بات ایک معمول بن گئی۔ دوسری عالمی جنگ سے اب تک امریکی مداخلت کی سیاست پر عمیق تحقیق کے لیے اسے درج ذیل چند مختلف شکلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ الف، براہ راست فوجی ایکشن کے ذریعے دخالت کی سیاست۔ بے، فوجی بغاوت کی سازش کے ذریعے دخالت، جو کہ زیادہ تر لاطینی امریکہ میں کیا گیا۔ جیم، اقتصادی دباؤ اور یک طرفہ پابندیاں لگا کر دخالت کرنا۔ اس میں کیوبا، ایران اور لیبیا کو بطور نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ دال، اصلاحات اور جمہوری تبدیلی کے بہانے سے مداخلت۔ اس دائرہ کار میں امریکہ نے روس کے لیے اس کے ٹوٹنے کے بعد اور کچھ ایسٹ یورپی ممالک کے لیے جو نسخے تیار کیے اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔
نکتے جالب یہ کہ امریکہ با شعار ایجاد،
دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ جمہوریت کے نعرے کے ساتھ، البتہ امریکی قسم کی جمہوریت اور سیاسی اصلاحات کے نام کے ذریعے کچھ آزاد ملکوں کے داخلی معاملات میں دخالت کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں امریکی حکام کا ایران میں ہونے والی اصلاحات کے عمل میں تیزی یا شدت پر خوشی کا اظہار یا تنقید کرنا اس بات کی علامت ہے کہ واشنگٹن نے پالیسی کو تبدیل کرتے ہوئے سر جنگ کے بعد بین الاقوامی روابط پر حاکم فضا اور شرائط کے مطابق براہ راست فوجی مداخلت کا طریقہ کار کو کسی حد تک ایک طرف کرتے ہوئے اس بات کے پیچھے ہے کہ مختلف بہانے بنا کر، جیسے جمہوری اصلاحات، حقوق بشر کی حمایت اور دہشت گردی سے مقابلے کے ساتھ، آزاد ممالک کے معاملات میں مداخلت کرے تاکہ اس طرح ایسے ممالک میں سیاسی و اقتصادی تبدیلیوں کے ساتھ ان کو صحیح راستے سے ہٹا کر امریکہ کی مرضی کے مطابق ان معاشروں میں حالات پیدا کیے جائیں۔ سیکیورٹی سروسز کے ذریعے دخالت، خصوصاً سی آئی اے کے ذریعے، کہ جس کا کام آزاد ممالک کے اعلی حکام کو قتل اور اغوا کرنا ہے۔ دیگر ممالک کے معاملات میں مداخلت کا ایک اور امریکی طریقہ کار شمار کیا جاتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کی کچھ مدت بعد ہی امریکہ نے کمیونزم کے اثرات کو روکنے کے بہانے اور آزاد دنیا کے نعرے کے ساتھ کوریا میں فوجی مداخلت کی۔ وہ کوریا جو امریکہ، سابق روس اور چین کی طاقت آزمائی کا میدان بنا ہوا تھا، اسے بہت سا جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اگرچہ کوریا کی جنگ امریکہ کے لیے نقصان سے خالی نہ تھی، مؤلف کتاب ڈپلومیسی ہینری کسنجر کے مطابق ہدایت اور دنیا کی قیادت کے آغاز پر امریکہ کو اپنے پہلے امتحان میں ایک بے نتیجہ جنگ میں 1.5 لاکھ افراد کے زخمی ہونے اور ہلاکت کے نقصان کو برداشت کرنا پڑا۔ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کہ کسنجر ہوشیاری کے ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کا دنیا کے رہبر کے عنوان سے تعارف کرائے اور کوریا میں امریکی فوجی مداخلت کو آزادی کے راستے کی جنگ کے طور پر جائز دکھائے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ جنوب مشرق ایشیا میں اپنی فوجی موجودگی کو مستحکم کرے، جو گزشتہ آدھی صدی سے تابحال جاری تھی۔
در منطقه آسیای جنوب شرقی، در منطقه خاورمیانه و در آمریکای لاتین نمونه‌های تجاوزگری‌های آمریکا، حالا از طریق پنتاگون، از طریق سازمان CIA و یا از طریق تغییر در نظام‌های سیاسی، حالا با شیوه‌های خیرخواهانه و انسان دوستانه، به انواع مختلف دخالت‌های ناروایی که آمریکا در تعیین سرنوشت سیاسی مردم بدون نظارت مردم، بدون دخالت مردم اون سرزمین، خطوط سیاسی این کشورها رو ترسیم میکرد و این باعث شده به اینکه نگرش جهانی نسبت به عملکرد آمریکا قطعا یک نگرش منفی باشه.
حضور حدود 40,000
شمالی کوریا کے احتمالی حمله سے بچاؤ کی خاطر جنوبی کوریا میں 40,000 امریکی فوجوں کی موجودگی دنیا میں امریکی مداخلت کی سیاست کی جاری رہنے پر اہم دلیل ہے. یوں امریکہ کی دخالت دنیا میں بڑھ رہی تھی. لاتینی امریکہ اس کا ایک عملی نمونہ تھا.
در کشور گواتیمالا
1950 گوانتامالا میں یعقوب اربنز ملک کا صدر منتخب ہوا تھا.
رئیس جمہور انتخاب شدہ تھا.
اس نے زمین کی ملکیت کے قانون میں اصلاح کر کے امریکی کمپنی لائک یونائیٹڈ پروینٹ کی 225 ہیکٹر زمین کو قبضے میں لے لیا. اربنز کا یہ اقدام وجہ بنا کہ امریکہ اس کو کمیونسٹوں کا ایجنٹ قرار دیتے ہوئے اس کی حکومت کو گرانے کے لیے تیار ہو جائے. اس حوالے سے اندروس کی کتاب تازہ تسلط کے مطابق CIA کے افراد نے گوانتامالا میں حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے یونل کارگوس کا انتخاب کیا. امریکاس میں امریکی اڈا قائم کرنے اور فوجی امداد کی وجہ سے اربنز مجبور ہوا کہ وہ اپنے عہدے سے استعفی دے.
کشورهای مستقل یا کشورهایی که خارج از مدار نفوذ آمریکا قرار دارند، کشور مستقل و مردمی مثل جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگری که مورد نوع اتهامات آمریکا قرار دارند، اینها در مناطقی قرار دارند که منابع عظیم انرژی در این کشورها هست. امکانات طبیعی و ثروت‌های زیرزمینی اینها بسیار قابل توجه است. موقعیت‌های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک اینها بسیار حائز اهمیت است. اینها مورد اتهام قرار می‌گیرند برای اینکه آمریکا بتونه مداخله بکنه در این کشورها و شرایط سیاسی رو به نفع نظام سرمایه‌داری جهانی تغییر بده. شما در آمریکای لاتین، در آفریقا و در آسیا، در اکثر کشورهای جهان سوم شاهد این بودید که آمریکا از طریق کودتا، مداخلات مستقیم، غیر مستقیم، تونسته صحنه سیاسی رو به نفع خودش دگرگون بکنه، تغییر بده. این در واقع حکایت از این میکنه که نظام سلطه برای تأمین اهداف و منافع خودش به هر ابزاری در واقع مستمسک میشه و از هر ابزاری استفاده میکنه تا بتونه اون اهداف سلطه‌جویانه خودش رو تأمین بکنه بر جهان.
در عصر سیاست
طاقت کی سیاست میں سب سے آگے امریکہ تھا. اپنے پیٹرول کے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اس کے مورد نظر دوسرا اہم پوائنٹ ایران تھا. ایران میں پیٹرولیم مصنوعات کے قومیانہ کے اعلان کے بعد امریکہ اور برطانیہ اکٹھے ایران کی حکومت کو گرانے کے لیے مداخلت کرنے لگے تاکہ ایران میں اپنے پیٹرول سے متعلقہ مفادات کو بچا سکے. امریکہ کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ ایران میں اپنی موجودگی کے لیے اور برطانیہ کے خلاف ایک رقیب کے طور پر سامنے آئے. اس ڈرامے کے اصلی ہدایت کار کے طور پر امریکہ نے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی. اس حوالے سے آندروز ویلز ونرمن سوارکوس کی نوشتار کے مطابق دوسری عالمی جنگ کے بعد شاہ کی خفیہ پولیس کو منظم کیا گیا جسے انقلاب کو عملی کرنے کے لیے انتخاب کیا گیا. کتاب طرز تسلط کے مطابق ان دو نے تہران کی سڑکوں پر مظاہروں کو منظم کرنے کے لیے بے حساب رقم خرچ کی جو حکومت وقت ایران کے سقوط اور شاہ کی واپسی کا باعث بنا.
بنابر نوشته شولزینگر،
شوزنگر کے مطابق امریکی پیٹرولیم سند ایران میں 19 اگست کے جیتنے والوں میں شامل تھی، کیونکہ پیٹرولیم سند کے 40% شیئرز امریکہ کی 5 کمپنیوں کے پاس تھے
کہ 5 شرکت امریکائی تعلق گرفت.
نقطه دیگری
که ایک اور جگہ جہاں امریکہ نے مداخلت کی ویتنام ہے. فرانسیسیوں کی پسپائی کے بعد امریکہ نے اپنی فوجی حیثیت کو منوانے کے بعد کمیونزم سے مقابلے کے بہانے پھر سے ویتنام میں اپنی فوجی طاقت کو مضبوط کیا، اور اس طرح پھر ایک خونخوار جنگ ویتنام کی سرزمین پر شروع کی، جس کے نتیجے میں ہزاروں بے گناہ لوگ امریکی فوجی اسلحے کا نشانہ بنے. اس میں نپام بم اور کیمیکل اسلحہ شامل تھا. امریکی سپاہی ویتنام کے مجاہدین کے مقابلے میں بیچارے ہو چکے تھے. انہوں نے غیر انسانی طریقہ کار اپنائے تاکہ شاید وہ ویتکنگ کے کمانڈوز کا مقابلہ کر سکیں.
مقاومت چریک های ویتکونگ را در هم شکنند. نبرد طولانی
یہ طویل جنگ جو امریکہ کے 4 صدور ایریزن، ایریزن ہاورڈ، ٹریڈی، جان آنسن اور نکسن کے زمانے میں ہوئی، امریکہ کے لیے ڈراؤنے خواب میں بدل چکی تھی. اس سب نے امریکی سپر پاور کی چارہ جوئی کو چکنا چور کر دیا.
در زمینه ناکامی
ویتنام میں امریکی شکست کے بارے میں ریچرڈ نکسن اپنی کتاب 1999 کی فتح بغیر جنگ کے یوں لکھتا ہے کہ ویتنام کا معاملہ اس لیے ہمیں تکلیف دیتا ہے کہ ہم نے وہاں شکست کھائی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم وہاں موجود ہیں. ویتنام کی شکست نے ہمیں اپنے دوستوں کی نظر میں کم اہمیت اور دشمنوں کی نظر میں ذلیل کر دیا ہے. نکسن اور کسنجر کے اعتراف کی بنا پر ویتنام کی جنگ نے امریکی ملی غرور توڑ دیا، امریکہ کے اعتماد بے نفس کو ختم کر دیا، اور واشنگٹن کو خوف اور پریشانی کی وجہ سے جدید تنہائی کی طرف دھکیل دیا، البتہ نہ چاہتے ہوئے. امریکہ ویتنام کے علاوہ کیوبا میں فیڈل کاسٹرو اور باگتا کی شکست کے لیے اس ملک میں مداخلت کی راہیں تلاش کرنے لگا.
در امور داخلی کوبا را در دستور کار خود قرار داد. در این چارچوب در سال
1961 میں امریکہ نے کیوبا کے فراری لوگوں کے تحت کنٹرول خلیج میں بحریہ اور فضائیہ فوج کی حمایت کے ساتھ جمع کیا تاکہ کاسٹرو کی حکومت کو گرا سکے، لیکن امریکہ کی یہ چال ناکام ہو گئی.
البتہ این سیاست امریکہ با شکست روبرو شد.
من تصور میکنم روشنترین دخالت تجاوزگرانه نظامی آمریکا در کشور خودمون در 28 مرداد بوده که این لکه ننگ هنوز هم بر دامن دیپلماسی آمریکا باقی است. آمریکایی ها بعد از جنگ جهانی دوم تمامی ضوابط اخلاقی و هنجارهای بین المللی رو از عملکرد سیاست خارجیشون زدودن و به دنبال کسب منافع اقتصادی هیچ گونه قوانین، مقررات و ضوابط بین المللی رو رعایت نکردن و این موضوع برای آمریکا بسیار گران تمام شد و همطور که باز قبلا بهش اشاره کردم بسیاری از مردم آمریکا با این گونه عملکردها مخصوصا در دوره ریاست جمهوری خواها که نشانه های بسیار گسترده و وسیعی در این موضوع و ارتباط شواهد تاریخی داره، خصوصا در منطقه آسیای جنوب شرقی، در منطقه خاورمیانه و در آمریکای لاتین.
ملاحظه می شود که در نیمه
دیکھا گیا ہے کہ 20ویں صدی کے دوسرے نصف حصے میں امریکہ نے دوسرے ممالک سے زیادہ بین الاقوامی اور اقوام متحدہ کے اصول و قوانین کو دوسرے ممالک میں مداخلت کے لیے توڑا ہے، جس کی وجہ سے ان ممالک کے بہت سارے لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے اور قومی اثاثے تباہ ہوئے.
کشتے و زخمی و منافع ملی آنها آسیب دیدی. بدون شک
شک نہیں کہ امریکہ کی ان ممالک کے داخلی معاملات میں یہ مداخلت ایشیا، لاطینی امریکہ، مشرق وسط اور افریقہ کے لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے.
مردمان این کشورها ثبت شده است، خصوصا
اس مداخلت کا سلسلہ ویتنام کی جنگ سے لے کر دو سپر پاور نظام ٹوٹنے اور مشرقی بلاک کے ٹوٹنے تک جاری رہا اور ابھی تک جاری ہے،
ادامه یافته و همچنان ادامه دارد.
با فروپاشی نظام دو قطبی
بعض دانشمند کی تجزیه کے مطابق دو قطبی نظام ٹوٹنے کے ساتھ امریکی بین الاقوامی سیاست جو طاقت کی بنیاد پر تھی تبدیل ہو گئی۔ امریکہ نے مداخلت کی سیاست کو نئے بہانے مثلا حقوق بشر کا دفاع، ماحولیاتی حفاظت، سیاسی اصلاحات، ڈیموکریٹک تبدیلیاں، نشہ آور چیزوں کی روک تھام اور ٹیررزم سے مقابلے کے عنوان سے شروع کی، جس میں امریکہ کی مرضی اور ارادہ شامل تھا۔
دخالت نظامی امریکہ در
گرناڈا، پاناما، ہیٹی اور لاتینی امریکہ میں اس امریکی فوجی مداخلت کے نشانات واضح طور پر ملتے ہیں۔ اس طرح واشنگٹن فوجی پشت پناہی کے ساتھ چلی میں 1973 میں سالو ڈنڈر کی حکومت کو گراتا ہے۔ انہی نئے طریقہ کار اور حالات کے مطابق سر جنگ کے خاتمے کے بعد لاتینی امریکہ کے ممالک میں مداخلت کے پروگرام بناتا ہے۔
امریکہ با مداخلے نظامی در
صومالیہ میں فوجی مداخلت، افغانستان، عراق، سوڈان، لیبیا میں فضائی حملہ، خلیج فارس میں فوجی موجودگی، ایرانی تیل کے کنوؤں پر حملہ اور خلیج فارس کے آسمان میں ایرانی ایئر بس کو نشانہ بنا کر، اور اسی طرح یوگوسلاویہ میں مداخلت کے ذریعے امریکہ نے کوشش کی کہ خود کو ڈیموکریسی اور دنیا میں امن و صلح کا علمبردار ظاہر کرے۔
واشنگٹن در چارچوب سیاست
امریکہ کی مداخلت والی سیاست جو دو قطب ڈیموکریٹک اور جمہوری خواہ صدور کے مابین چلتی ہے، کوشش کی کہ اپنے دخالت کو سیکورٹی کونسل اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق دکھائے اور اسے جائز قرار دے، لیکن زیادہ تر موارد میں سیکورٹی کونسل کو نظر انداز کرتے ہوئے اور سیکورٹی کونسل سے اجازت حاصل کیے بغیر کئی ممالک کے داخلی معاملات میں مداخلت کی۔ ان سب باتوں سے یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ جو چیز امریکہ کے نزدیک اہم ہے وہ صرف اس کے مفادات ہیں، ایسے ناجائز مفادات کہ جن کی قیمت تمام بین الاقوامی ضابطوں اور اصولوں کی پامالی اور ہزاروں انسانی بے گناہ جانوں کا قتل ہے۔
بعقیدہ تحلیلگران چنین روی
تجزیہ نگاروں کے مطابق امریکہ کی سیاست میں یہ رویہ جڑ پکڑ چکا ہے، اور 11 ستمبر کے واقعے کے چند ماہ بعد امریکی اعلی حکام کی طرف سے اس قسم کا رویہ زیادہ دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ امریکہ ایک طرف ایران، شمالی کوریا اور عراق کو خرابی کا مرکز قرار دیتا ہے اور دوسری طرف پینٹاگون دنیا کے 7 ملکوں پر ایٹمی حملے کا احتمال ظاہر کر رہا ہے، جبکہ بش حکومت لیبیا، شام اور کیوبا پر مکروبی اور کیمیکل اسلحہ بنانے کا الزام لگا چکی ہے۔ اس کے علاوہ وینزویلا کے داخلی معاملات میں مداخلت، اور اس کے بعد فوجی افسران کی حمایت کے ذریعے چاہتا ہے کہ ہوگو شاوز کی حکومت کو گرا دے،
مستقل ہوگو شاوز طراحی،
ایسی کوشش جو شکست سے دوچار ہوئی اور یوں امریکی سیاست کے لیے خفت کا باعث بنی۔ لیکن کیا امریکی حکمران اس عوامی منفی رائے کے سامنے آنے کے باوجود اپنی اس بے جا مداخلت کی سیاست سے باز آ جائیں گے؟
امریکہ از تعقیب چنین سیاستی دست خواهند کشید؟
مقامات امریکایی،
امریکی اعلی حکام کے موقف، خصوصاً بش کی کابینہ کے افراد اور امریکی سیاست کے چلانے والے ابھی تک اس سمجھ اور ادراک تک نہیں پہنچے کہ عالمی عوامی رائے کا احترام کریں اور مداخلت کرنے سے باز آ جائیں۔ واضح ہے کہ عالمی عوامی رائے اس نتیجے تک پہنچ چکی ہے کہ امریکہ کی مداخلت والی سیاست کی حقیقت کچھ اور ہے، خصوصاً واشنگٹن کے برے عزائم پر مشتمل اسناد کے منظر عام پر آنے کے بعد اس فیصلے تک پہنچ چکی ہے کہ امریکہ انسانی حقوق کی حمایت، ٹیررزم سے مقابلہ اور جمہوری اصلاحات کے پیچھے نہیں ہے،
بلکہ وہ دنیا کے مختلف جیو پولیٹیکل، جیو اکنامک اور جیو اسٹریٹجک حصوں میں اپنی فوجی موجودگی کو مضبوط کرنے کے در پہ ہے، تاکہ اس طرح سے وہ اپنی ہر طرح سے برتری کو ثابت کرتے ہوئے اپنے یورپی اور ایشیائی رقیبوں سے ایک قدم آگے نظر آئے۔
باوجود
ان مقاصد کا اعلان کیے بغیر امریکہ ان کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اور شک نہیں کہ واشنگٹن کی اس مداخلت کی سیاست کے بڑھنے کے خلاف دنیا کے لوگوں میں امریکہ سے نفرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بات بالآخر دنیا کے معاملات میں امریکہ کو تنہائی اور جتائی کی طرف لے جائے گی۔
در آسمان خلیج فارس هواپیمای ایران را با صدها نفر مسافر بدون هیچ دلیل و بهانه‌ای سرنگون میکنن، افراد رو از هواپیما رو منفجر میکنن، افراد رو در دریا تیکه پاره میکنن و غرق میکنن، مصداق بارز تروریسم. بعد به فرمانده اون ناو جایزه میدن. این درد رو بشریت امروز به کجا ببره؟